حیا علی السلام، حیا علی السلام، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. ماہ رجب کے آخری ایام ہیں، اور اس کے بعد ماہ شعبان اور پھر ماہ مبارک رمضان. اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے مہینے اور اس کی دعوت کے لیے آمادہ اور تیار کرنے کی کوشش کریں. جتنے بڑے شخص اور جتنی بڑی ہستی کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، انسان اس دعوت میں شرکت کے لیے اسی طرح تیاری کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے اس مہینے میں بہترین طریقے سے وارد ہونے کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید سے انس پیدا کرنا ہے، کہ آج کے اس پہلے خطبے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، کہ اس فرمان میں امام نے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 کی گویا تفسیر بیان فرمائی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، جیسے میں اور آپ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی نعمت رسول اللہ کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے. جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب کا رویہ کتاب خدا کے بارے میں ایک جیسا نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، زندگی کے ایام اسی طرح گزر رہے ہیں. ہم لوگوں نے اپنی اپنی زندگی کی ترجیحات بنا رکھی ہیں. ان عرائض سے جو میرے دل میں خواہش ہے وہ یہ کہ ان احادیث سے، ان آیات سے اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا ہماری ترجیحات میں شامل ہو جائے، اور اس کام کے لیے یہ ایام اور یہ مہینے بہترین مہینے. کچھ نہ کچھ وقت نکالیے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تاکہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، خدا نخواستہ جس گروہ کو اللہ تبارک و تعالی خسارے والا گروہ کہتا ہے، اس گروہ میں شامل نہ ہو. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کتاب کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، توجہ فرمائیں، اس طرح جو تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے اس کتاب کا انکار کیا، یعنی دوسرے گروہ میں شامل ہو گیا، اس کو تلاوت نہ کیا، اس کو نہ سمجھا، اس کو نہ پڑھا تاکہ اس پر عمل کر سکے، نہ کیا ایسا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ لوگ خسارے میں ہوں گے. پس جن کو کتاب دی گئی ہے وہ دو قسم کے افراد ہیں، ایک جو اس کو پڑھتے ہیں اور ایک جو اس کو نہیں پڑھتے، اس سے جاہل رہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے جب جاہل ہوں گے تو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا. اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یرتلون آیاتہ، قرآن کریم کی آیات، یعنی یہاں پر یتلونہ حق تلاوت، اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اس سے مراد بیان فرما رہے ہیں. نمبر ایک کیا؟ یرتلون آیاتہ، قرآن کی آیات کی ترتیل کرتے ہیں. اور ترتیل، ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو استعمال کیا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، بھاگ دوڑ میں نہیں، جلدی جلدی میں نہیں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تاکہ سمجھ سکے، معنی کی طرف اچھی طرح توجہ دے سکے، اس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں. وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، اور اپنی اس ترتیل کے ذریعے تفقہ پیدا کرتے ہیں، یعنی دین کی، اللہ کے پیغام کی، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اس ترتیل کے ذریعے اس بات کی سمجھ، گہری سمجھ پیدا کرتے ہیں. اور سمجھ پیدا کرنے کے بعد وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِ، اور پھر اس قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں. یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ کا یہ معنی امام بیان فرما رہے ہیں. وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اور قرآن نے جو اچھے وعدے کیے ہیں اس کی امید رکھتے ہیں. اور جو امید رکھتا ہے وہ بھاگتا بھی ہے، وہ کوشش بھی کرتا ہے. توجہ فرمائیں، اگر کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی اسٹوڈنٹ جس نے مثلا کوئی بڑا امتحان دینا ہے، وہ کہے کہ مجھے امید ہے کہ میں ٹاپ کروں گا، تو یہ جملہ آپ کے ذہن میں اس کی ایک تصویر بنا دے گا. کیا تصویر بنائے گا؟ کہ یہ بڑا پڑھنے والا ہے، بڑا محنتی ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے میں ٹاپ کروں گا. لیکن اگر وہ آوارہ گرد ہو، وقت ضائع کرنے والا ہو، کتاب کو ہاتھ نہ لگاتا ہو، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے، اور اگلی دفعہ وہ کہے کہ مجھے امید ہے ٹاپ کروں گا، آپ اسے کہیں گے تجھے امید ہے ٹاپ کرے گا، مجھے امید ہے کہ تو فیل ہوگا. وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ، اللہ کے اچھے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اور یہ امید ان کے عمل کے ساتھ جڑی ہوگی جو میں نے مثال دی. وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اور جو اللہ نے عذاب کا دھمکایا ہے اور خبردار کیا ہے، اس سے خوف زدہ ہیں، اس سے خوف رکھتے ہیں. اور انسان جب کسی چیز سے خوف رکھتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، فقط زبان سے نہیں کہتا کہ مجھے خوف ہے، اور اس کا عمل اس خوف پر گواہ ہوتا ہے. وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِ، اور قرآن کے قصوں سے عبرت لیتے ہیں، درس لیتے ہیں، کہ وہ قومیں جو ہلاک ہوئی، اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی، کن حرکتوں کی وجہ سے اور کس روش کے سبب ان پر اللہ کا عذاب آیا، پھر وہ کام نہیں کرتے، ان کی صفات سے بچتے. وَيَأْتَمِرُونَ بِعَوَامِرِ، اور جو اللہ نے امر فرمائے ہیں قرآن میں، ان حکموں کو مان لیتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِيهِ، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، قرآن نے روکا ہے، اس سے رک جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کاموں کو کرتے رہیں اور کہیں کہ اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ ہے حق کے تلاوت، یہ کون کرے گا؟ جو سمجھے گا. جو بغیر سمجھے دوڑ لگا رہا ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اب توجہ فرمائیے، یہاں تک بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کے امر کو مانتے ہیں اور جس باتوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاتے ہیں، اس کے بعد امام کے الفاظ پر توجہ فرمائیں. فرمایا کہ ما ہو واللہ حفظ آیاتہ، اور یہ جو حق کے تلاوت ہے، اللہ کی قسم، یہ فقط قرآن کی آیات کو حفظ کر لینا نہیں ہے. ما ہوا، نہیں ہے یہ حق کے تلاوت، واللہ، اللہ کی قسم، حفظ و آیات، اس کی آیات کو حفظ کر لینا، بس رٹ لینا صرف، یہ حق کے تلاوت نہیں ہے. ودرس حروف، اور قرآن مجید کے حروف کو سیکھ لینا، یہ حرف یوں ہوگا، یہ حرف یوں ہوگا، اس کو اس طرح پڑھا جائے گا، یہ اپنی جگہ اہم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اگر یہ قرآن کے سمجھنے کا مقدمہ نہ بنے، اور سمجھنے کے بعد قرآن کی احکام پر عمل کا مقدمہ نہ بنے، تو امام فرما رہے ہیں واللہ حق کے تلاوت نہیں ہے یہ کہ تم قرآن کو ظاہری طور پر یاد کر لو اور قرآن کے حروف کو سیکھ لو. وَتِلَاوَتُ سُورَةٍ، اور ظاہری طور پر قرآن کی ایک سورت کی تلاوت کر لو. وَدَرْسُ أَعْشَارِهِ وَأَخْمَاسِ، اور قرآن کے کہو کہ میں نے پانچ حصے کر لیے، اور قرآن کے میں نے دس حصے پڑھ لیے، دسواں حصہ پڑھ لیا، پانچواں حصہ پڑھ لیا۔ پھر فرمایا کیوں، یعنی سبب بیان کیا اپنی اس بات کا، گویا فرمایا حَفِظُوا حُرُوفَهُ وَأَضَاعُوا حُدُودَهُ، ان لوگوں نے قرآن کے حروف تو یاد کر لیے لیکن قرآن کی حدود کو ضائع کر دیا۔ انہوں نے ظاہری طور پر سیکھ لیا قرآن پڑھنا، لیکن جو اللہ نے حدود بیان کی تھی اپنی کتاب میں، ان حدود کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اور یہ لفظ حدود آپ کو، آپ کے ذہنوں کو لے جائے اس جملے کی طرف کہ جو سید الشہداء کربلا جاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میرا قیام کس لیے ہے، تاکہ حدود الہی کو قائم کر سکوں۔ حدود الہی کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں۔ کس کو پتا چلے گا؟ حق کے تلاوت کرنے والے۔ اور قرآن کہتا ہے، کیا فرماتا ہے، یہ جو حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں، یعنی جو اس کو سمجھتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں، یہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ غور کیجئے گا، بہت وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ حفظوا حروفہ وأضاعوا حدودہ، اس کی حروف کو انہوں نے حفظ کر لیا لیکن قرآن کی حدود کو ضائع کر دیا، قرآن کے احکام کو ضائع کر دیا۔ تو پھر کیا ہے حق کے تلاوت؟ فرمایا وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِهِ، اور یہ حق کے تلاوت صرف اور صرف قرآن کی آیات میں تدبر، یعنی غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن کی آیات میں غور و فکر مراد ہے حق کے تلاوت سے۔ والعمل بأحکام، اور اس تدبر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو احکام اللہ کے پتہ چلیں گے ان احکام پر عمل کرنا، یہ ہے حق کے تلاوت۔ قال اللہ تعالی، پھر امام نے ایک اور آیت پڑھی، تلاوت فرمائی، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یہ سورہ صاد کی آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اے رسول کے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، مبارکن، بابرکت۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو کبھی ختم نہ ہو، جب انسان کو ضرورت پڑے تو وہ چیز موجود ہو، اس سے استفادہ کر سکے انسان، ایسی چیز کو کہتے ہیں بابرکت، یعنی لا زوال، جس پر زوال نہ ہو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے رسول، یہ مبارک ہے، کس لیے نازل کی ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، گویا کہ امام نے جو بات فرمائی تھی کہ تدبر کرنا مراد ہے حق کے تلاوت سے، اس بات کے لیے قرآن کی آیت کو ہی دلیل بنا رہے ہیں کہ قرآن خود فرما رہا ہے، یعنی اللہ خود فرما رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اسے پڑھنے والے اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور نتیجہ کیا نکلے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اس غور و فکر کے نتیجے میں صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کے نور کی روشنی میں اپنی دنیا کی زندگی گزارنے کے راستے کو معین فرمائیں۔ اور اسی طرح امام سے ایک اور روایت ہے اسی آیت کے بارے میں، یتلون حق تلاوتہ، امام نے فرمایا الوقوف عند الجنۃ والنار، کہ جب جنت کا تذکرہ آئے رک جائے، جب جہنم کا تذکرہ آئے پڑھتا پڑھتا رک جائے، جنت کو طلب کرے خدا سے، اور جب جہنم کا تذکرہ آئے رک جائے، جہنم سے پناہ مانگے، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب نار سے، جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے پروردگار تو نے اس کائنات کو اور ہمیں بے مقصد باطل خلق نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے اس عیب سے کہ تو چیز کسی چیز کو بے مقصد پیدا کرے، انہیں ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کیا مطلب، کیا ربط ہے اس بات میں، تو نے باطل پیدا نہیں کیا، یعنی جو لوگ زندگیوں کا مقصد ہی نہیں سمجھتے، گویا ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی۔ زندگی کا مقصد قرآن مجید سے لیجئے، زندگی کی روش صفات قرآن مجید سے لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پہلے خود اور اس کے بعد اپنی آنے والی نسلوں کے لیے فہم قرآن، تدبر قرآن کا اہتمام کرنے کی پروردگار عالم کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلی ابن موسی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المهدی المنتظر صلوات اللہ وسلامه علیہم اجمعین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ صلوات پڑھیے۔ دوسرے خطبے میں ایک بار پھر پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم مومنین کو، بندگان خدا کو، تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ یہ جو ایام ہم گزار رہے ہیں اس میں چند مناسبات ہیں، ان میں سب سے پہلے جو مناسبت گزری امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی، شہادت کے ایام ہیں۔ سب سے پہلے زمانے کے امام کی خدمت میں اور پھر آپ مومنین کی خدمت میں ان ایام کو اور اس غم کو تسلیت عرض کرتا ہوں۔ خداوند عالم امام کی مظلومیت، اور آپ کو معلوم ہے امام نے اپنے شیعوں سے شکوہ کیا ہے اپنے فرمان میں کہ یہ نام کے شیعہ ہیں، کب سے بیٹھے کہہ رہے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، لیکن جب بھی ان کو آزماتا ہوں ان کو کچھ اور پاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی امام نے اس فرمان میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے، خداوند عالم ان میں جو فقط زبانی دعویٰ کرتے ہیں لیکن آئمہ کو تکلیف اور آئمہ کے درد اور غم کا سبب بنتے ہیں، خداوند عالم اس گروہ میں شامل ہونے سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 27 رجب کی شب اور 27 رجب کا دن اہم دن ہے، عید مبعث ہے۔ ظاہری طور پر نبوت کا اعلان، حضرت جبرائیل کا آنا غار حرا میں، اور ظاہری وحی کا آغاز اس کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کو اپنا احسان قرار دیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان کیا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اور میں کئی بار عرض کر چکا اہل بیت اطہار کے فرامین کی روشنی میں کہ نعمت کا بہترین شکر، نعمت کی بہترین قدردانی، اس نعمت سے وہ استفادہ کہ جس استفادے سے نعمت دینے والا راضی ہوتا ہے۔ تو نبوت کی نعمت انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو ہم جتنا رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں گے، جتنا رسول اللہ کی لائی ہوئی کتاب کو پڑھیں گے سمجھیں گے، اتنے اس نعمت نبوت کے قدردان ہیں۔ ورنہ ہم جشن برپا کریں، چند اشعار سن لیں، چند تقریریں سن لیں، لیکن ہماری زندگیوں پر فرق نہ پڑے اس جشن عید مبعث کے بعد، تو شاید ہم نے بات کو صحیح طریقے سے نہیں لیا اور نہیں سمجھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والوں۔ وقت کم ہے، ایک توفیق اللہ تبارک و تعالی نے ان گزشتہ ایام میں عطا فرمائی زیارات مقامات مقدسہ پر جانے کا موقع ملا عراق میں اور اس کے بعد ایران میں۔ میں فقط ایک اشارہ کرنا چاہوں گا، مرجع جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس ملاقات کی کوشش کی تھی ایک مقصد کے لیے، جب آغا کی خدمت میں حاضر ہوئے، توجہ فرمائیے گا، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں پاکستان میں مختلف شہروں میں جا کر قرآن مجید کے درس دیتا ہوں، قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف کوشش کرتا ہوں کہ مومنین کو راغب کیا جائے، تو میں آپ کی زبان سے قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں کچھ سننا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے الفاظ کو جا کے مومنین کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ تو میری بات سن کر آغا نے جو فرمایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آغا نے فرمایا کہ چونکہ میں نے، اب اس پر توجہ رکھیے گا، ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ کی زبان سے مومنین کو بتانا چاہتا ہوں، اب ان کا جو جواب ہے گویا وہ میرے لیے بھی ہے اور اصل میں آپ مومنین کے لیے۔ فرمایا کہ قرآن مجید اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی عمارت قرآن پر کھڑی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ کا اساسی اور بنیادی ترین کام لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھانا ہے، یتلو علیہم آیاتہ۔ قرآن کیا بتاتا ہے، رسول ہمارا کیا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے لوگوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے، اور کیا کرتا ہے، یہ آغا نے آیت پڑھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور ہمارا رسول ان کو ہماری کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ پس قرآن بتا رہا ہے کہ ہمارے رسول کا بنیادی ترین کام لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ اس کے بعد آغا نے فرمایا کہ رسول اللہ کی ذات اقدس کے بعد اہل بیت اطہار کا اصلی اور بنیادی ترین کام وہی رسول اللہ کا کام ہے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا، اور ائمہ اہل بیت کے بعد علماء کا اصلی اور بنیادی اور اساسی ترین کام کیا ہے، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے۔ اور یہ بات سمجھ میں آنے والی بات، جب رسول اللہ کا یہ کام ہے تو پھر رسول اللہ ہی سب کا اسوہ ہے، اہل بیت کا بھی یہی کام ہے اور علماء کا بھی آغا کے فرمان کے مطابق اساسی ترین کام کیا ہے، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے۔ اب آپ خود سوچئے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے قرآن مجید کی تعلیم دیے جانے کا۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ پر درس قرآن کے لیے ایک پروگرام رکھنا تھا، تو وہاں جو مومن تھے بڑے درد رکھنے والے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ درس قرآن کا عنوان نہ دیں، لوگ نہیں آئیں گے۔ پھر کہہ رہا ہوں، درس قرآن کا عنوان نہ دیں، لوگ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے، کیوں ہماری تربیت ایسی کر دی گئی ہے کہ درس قرآن کے نام پر نہیں آئیں گے؟ آیا حدیث ثقلین ہمیں نہیں سمجھائی گئی صحیح طرح کہ اللہ کا نبی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے، قرآن اور اہل بیت؟ تو جب اہل بیت کے نام پر دعوت دی جائے لپک کر جانا چاہیے، اور جب قرآن کے نام پر دعوت دی جائے اسی طرح لپک کر جانا چاہیے، تب حدیث ثقلین کا حق ادا ہوتا ہے، ورنہ حق ادا نہیں ہوتا۔ آغا نے فرمایا کہ رسول اللہ کا بنیادی ترین کام، اساسی ترین کام، اہل بیت کا اساسی ترین کام، اور ان کے بعد علماء کا بنیادی ترین کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے۔ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے، ربیع القرآن، ابھی سے اپنے آپ کو کتاب خدا سے مانوس کیجئے۔ وقت رخصت اس دنیا سے کسی کو نہیں پتا، اپنا نام اس اللہ کے رجسٹر میں لکھوا لیجئے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، رخ اس طرف کر لیجئے، خدا بڑا کریم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری موت اس حالت میں آئے کہ جب قرآن کریم کے بارے میں سوال ہو تو ہم معذرت وہاں پہ کر رہے ہیں کہ ہم نے عمر گزار دی لیکن ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ انس، اپنے آپ کو مانوس نہیں کیا۔ یہ ہم اس کے بعد میں نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ جھگڑے پیدا کرتے ہیں اور لڑائیاں پیدا کرتے ہیں نئی نئی باتیں کر کے شیعوں کے درمیان، تو ان کے بارے میں روش کیا ہونی چاہیے؟ تو آغا نے فرمایا کہ، آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ دشمن، بس میں مختصر بولوں گا آگے آپ خود سمجھیے گا، تشیع کے دشمن سرمایہ لگاتے ہیں کہ نئی نئی چیزیں تشیع میں ایجاد کریں اور پھر ان چیزوں پر اصرار کیا جاتا ہے تاکہ شیعہ آپس میں لڑے۔ لہذا تم آپ لوگ ایسی باتیں، ایسا انداز، ایسی چیزیں بیان نہ کریں، ایسا انداز نہ اپنائیں کہ جس سے شیعہ قوم آپس میں جھگڑا کرے۔ اور اس جواب کے بعد اگلی بات آغا نے خود کر دی، میں نے نہیں پوچھی تھی، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ موضوع بھی ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ فرمایا کہ اور ایک اور بات بھی خیال رکھیں آپ، وہ یہ کہ کوشش کریں کہ آپ جہاں بھی ہوں ایسی باتیں کریں جن سے شیعہ اور سنی کی لڑائی نہ ہو، اس کو ہوا نہ دی جائے، اس میں اسلام کا نقصان ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ میں نے سوال بھی نہیں کیا تھا، خود سے انہوں نے فرمایا۔ کوشش کرو کہ شیعوں اور سنیوں کے آپس میں تفاہم کی فضا، محبت کی فضا قائم کرو، ایسی باتیں نہ کرو، ایسا انداز نہ اپناؤ جن سے شیعہ اور سنی کی لڑائی ہو۔ بس میں یہیں پر بات کو تمام کروں گا۔ یاد رکھیے گا، یہ علماء کرام، یہ مراجع اہل بیت اطہار کی روایات کی روشنی میں آج کے اس غیبت امام کے دور میں ہمارے لیے رہنما ہیں۔ ان کی باتوں کو چھوڑ کر اور ادھر ادھر سے سن کر نظریات بنا لینا، یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے، اور یہ روش وہ ہے کہ جس نے گزشتہ زمانوں میں اہل بیت کے ہوتے ہوئے لوگوں کو اہل بیت کے خلاف چلا دیا تھا۔ اہل بیت اطہار موجود تھے، آئمہ موجود تھے، اور ان سے جن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، نہ علم میں نہ تقوی میں، ان کی باتیں سن کر لوگ اہل بیت کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کتنا ظلم ہوا اہل بیت اطہار پر کہ ان کے ساتھ دینے والے، جو اپنے آپ کو حتیٰ کہ ان کی قوم کہتے تھے، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو خدا نخواستہ آج کے زمانے میں تشیع کے خلاف سازشیں، تشیع کے خلاف دشمن کتنا سرمایہ لگا رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے، باہر سے بھی حملہ اور اندر سے بھی حملہ تشیع کو خراب کرنے کے لیے اور تفرقہ ایجاد کرنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلیں جنہوں نے اہل بیت اطہار کو رہنما نہیں بنایا تھا، اور آج ان کے نمائندے، غور کریں کون نمائندے، کن کے اندر علامات ہیں، کن کا علم، کن کا تقویٰ قریب تر ہے، اور کون ان کے زیادہ اتباع کرنے والے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے، پروردگار عالم جس روش کو اختیار کرنے سے راضی ہے اس روش پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ رجب کے باقی ماندہ ایام میں، اس کے بعد ماہ شعبان اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان میں، قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے، تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔